بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نفس کو ہم نے بنایا فألهمها تو ہم نے اس میں ڈال دیا, نفس میں ڈال دیا ہے فجورها وتقواها, اس کا فجور اور اس کا تقوی. تو حق تعالیٰ نے نفس کے اندر دو صلاحیتیں ڈالی, ایک تقوی ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے وہ ہٹ جائے, یہ تقوی ہے, یہ بھی ہے انسان کی سرشت کے اندر, یہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے نفس کو جہاں بنایا نفس کے اندر یہ صفت بھی ڈالی ہوئی, اور ساتھ ساتھ فجور بھی ہے کہ اس کی فجور کے تقاضے اٹھیں گے, یعنی فجور کے تقاضوں کو رضا نفس کہتے ہیں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, جس نے اس کا تزکیہ کر لیا, تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ فجور کو دبا دیا اور تقوی کو ابھار دیا, اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا حکم کلام پاک میں ہے, اور یہاں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے. تو وہی فلاح پا قد افلح من زکاہا, تو اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ دیکھیے تزکیہ نفس فرض ہے. اب آپ اس کا نام کچھ بھی دیں, فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر نہیں کرے گا, تزکیہ نفس نہیں کرے گا, کرائے گا, تو اس کے رضائل نفس مغلوب نہیں ہوں گے, اور رضائل نفس مغلوب نہیں ہوں گے تو گناہ میں مبتلا ہوگا, اور گناہ میں مبتلا ہوگا تو جہنم کا انجام ہے. آخر ایمان ہو بھی تو کچھ دن تو جہنم میں جائے گا, قبر کی سختیوں کو تو گزرنا پڑ جائے گا, ایمان کی برکت سے بے شک نجات ہو جائے گی. اور پھر سب سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ اگر رضائل نفس کا قلعہ قمع نہیں کرایا, اس کو مغلوب نہیں کرایا, تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں.
اس وقت یہ بیان ہوا تھا, اس وقت ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب رحم اللہ حیات تھے.
ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب اکثر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بزرگوں کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں. فرمایا کہ اس کے بغیر ایمان محفوظ نہیں, ایمان محفوظ نہیں ہے, کیونکہ اگر رضائل نفس کو مغلوب نہیں کیا گیا تو یہ رضائل نفس بڑھ کر گناہ کو حلال کر لیں گے مسلمان کے لیے. کافر تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتا ہے. جو اللہ کا انکار, بہت سے کفار ہیں جو اللہ کا انکار تو نہیں کرتے کہ خدا ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, کافر ہو گئے. لیکن مسلمان کیسے کافر ہوتا ہے؟ مسلمان یوں کافر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا نہیں سمجھتا, ان کا استہزاء کرتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے, ان کا الٹا کرتا ہے علی الاعلان, تو ایمان ختم ہو جائے. کیونکہ اس کے دل میں اتنی عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ضروری ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا سمجھے. تو آج کل یہی ہو رہا ہے. اور کیوں ہوتا ہے ایسا؟ رضائل نفس, ہمارے قلب میں خواہشات ہوتی ہیں, ہمارے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں, وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہاں تصاویر دیکھو, ٹیلی ویژن دیکھو, نامحرموں سے ملو, چچا زاد مامو زاد بھائی وغیرہ سے پردہ نہ کرو. یہ سب ہمارے تقاضائے نفس ہیں. یہ تقاضائے نفس مغلوب نہیں ہوئے, نتیجہ کیا ہوگا؟ ان پہ عمل ہوگا, اور عمل کرتے کرتے آخر ایک دن کیا ہوگا؟ آخر ایک دن یہ ہوگا کہ ایمان ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہ تقاضائے نفس بڑھ بڑھ کر پھر اتنے قوی ہو جائیں گے کہ وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہے گا. تو اس کی ایک تدبیر سہولت کی یہ نکالے گا کہ اس گناہ کو گناہ ماننے سے انکار کر دے گا. چنانچہ آپ دیکھیے جا کر جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ کسی نہ کسی عنوان سے گناہ کو حلال کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تصاویر حلال ہے, موسیقی حلال ہے, موسیقی کا بھی کہیں حکم ہے, وہاں بھی جواز نکال دیا, یہاں بھی جواز نکال دیا, یہاں بھی جواز نکال دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیمات اور صریح اقوال کو پسے پوچھ ڈال دیا. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہوتی تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کن کو تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا حال تھا ان کا؟ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں, ایک پیر رکھا ہے اوپر, ایک پیر نیچے رکھا ہے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. بس یہ سننا تھا, تو یہ صحابی ابھی داخل ہو رہے تھے, ان کے لیے حکم نہیں تھا, لیکن قول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کان میں پڑ گیا, بس وہیں بیٹھ گئے اس طرح سے کہ ایک پیر اوپر ایک پیر نیچے. یہ ہوتی عظمت. اسی طرح سے یہ آپ کو مشہور قصہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں مسجد قبلتین دیکھی ہوگی. مسجد قبلتین کیوں ہے؟ مسجد قبلتین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک یادگار ہے, اس لیے جا کے دیکھنا بھی چاہیے اسے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ قبلہ تمہارا بدل گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہو جائے, تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا مسلمانوں کا. اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جہاں پر یہ مسجد قبلتین ہے وہاں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور رخ ان کا بیت المقدس کی طرف تھا. اتنے میں وہاں سے کچھ صحابہ آ رہے تھے مدینہ منورہ سے جو مسجد قبلتین کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے, لیکن ان کو اطلاع مل چکی تھی مدینہ منورہ میں کہ وحی نازل ہو چکی ہے, وحی نازل ہو چکی ہے اور رخ بدل دیا گیا ہے. تو انہوں نے وہیں سے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ بھائی قبلہ بدل دیا گیا ہے, قبلے کا رخ ادھر ہو گیا ہے مکہ مکرمہ, تو وہ نماز میں ہی مڑ گئے قبلے کی طرف. کیوں؟ عظمت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کہ ان کا جہاں نام آیا بس ویسے ہی کر بیٹھے, ذرا بھی نہیں سوچا, حالانکہ وہ خبر کیا تحقیق شدہ تھی, خبر تو تحقیق شدہ نہیں تھی, کسی نے کہا, بس چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آیا فوراً اس کے مطابق کر دیا. تو یہ عظمت جو ہے لوگوں کے دلوں سے رفتہ رفتہ گناہوں کو کرتے کرتے نکل جاتی ہے. جب گناہوں کو کرتے کرتے یہ عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل گئی تو اب یہ ایمان کا تو ایمان کو تو خطرہ ہو گیا, کیونکہ وہ تو گناہ کو کسی نہ کسی دن حلال کہہ دے گا, یہ کم سے کم دل ہی دل میں سمجھنے لگ جائے گا. اور یہ عقیدہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. آج ہم نامحرموں سے کوئی پردہ نہیں, خالزاد سے پردہ نہیں, ماموزاد سے پردہ نہیں, دیور سے پردہ نہیں, بہنوں سے پردہ نہیں, نندیوں سے پردہ نہیں. آج تو آپ کر لیجئے, اور آپ اس کے خلاف کرنے کو یعنی پردہ کرنے کو آپ ایسی بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو اچھی نہیں سمجھتے لوگ, سمجھتے یہ تو معیوب بات ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے. سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کو کھونے والی بات ہے. خدا نخواستہ ایسا خیال ہو گیا کہ اس کو معیوب سمجھ لیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو ایمان چلا گیا. بڑا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر رضائل نفس کو مغلوب کر لیا گیا تزکیہ نفس کے ذریعے سے, جس کا حکم اس آیت میں آیا ہے قد افلح من زکاہا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر تقویٰ غالب ہو جاتا ہے, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت غالب ہوتی ہے. وہ ہر چھوٹے بڑے حکم پہ عمل کرتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے لیے شادی وغیرہ کے موقع کے اوپر سنت کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. کہتے ہیں کیسے کریں صاحب, رشتے دار کیا کہیں گے, بڑے بڑے لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں. لیکن جو شخص رضائل نفس کو مغلوب کرا چکا ہے, جو حب جا اور ریا وغیرہ سے نکل چکا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ بالکل سنت کے مطابق شادی, کسی رشتے دار کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو تو صرف ایک دھن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو جائے. وہاں منہ دکھانا ہے آخرت میں ہمیں, ہم کیا منہ دکھائیں گے. ہمارے ہاں جب ایک مرتبہ کوئی شادی تھی تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب حیات تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں شادی کے موقع پر جو گناہ ہوگا اور کوئی بھی کرے گا تو تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جس کو خوف ہوگا, خوف دلانے والے, خوف ہونا چاہیے کہ میرے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا تو پھر آخر میرا حشر کیا ہوگا. حشر تو ہونا ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, فلاح تو اس کو لیے ہے جو کہ تزکیہ نفس کرا لے. اسی کو آپ تصوف کہہ لیجیے, تزکیہ نفس کہہ لیجیے, اصطلاحات ہیں. اس وجہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بلکہ ابھی بھی وہ موجود ہے, وہ جگہ ہے, وہ چبوترہ اصحاب صفہ کا چبوترہ کہلاتا ہے. تو اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو بالکل غریب لوگ اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور وہ اس زمانے میں یہ تو فرق نہیں تھا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ باطنی امور ہیں, یہ ظاہری امور, ساری علوم حاصل کرتے تھے. تو یہ حضرات آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تزکیہ نفس کراتے تھے اور ضروری علوم دینیہ کو حاصل کرتے تھے. پھر یہ اپنے اپنی جگہوں پہ واپس چلے جاتے تھے, اور وہاں جہاں یہ بیٹھ جاتے تھے ان کے گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے, ان سے علم دین سیکھتے تھے, اپنا تزکیہ نفس کراتے تھے. تو یہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. تو یہ تو خانقاہ ہوئی, آپ اس کو آج کل کی اصطلاح میں خانقاہ کہہ لیجئے, ہے تو وہی چیز, تصوف کہہ لیجئے یا تزکیہ نفس کہہ لیجئے, بات ایک ہی ہے. تزکیہ نفس کے لیے لیکن ضروری ہے کہ ایک اللہ والا ہو جو تزکیہ نفس کی تعلیم کرے, بغیر اس کے تو تزکیہ نفس ہو نہیں سکتا. تو تصوف کہہ لیجئے, تزکیہ نفس کہہ لیجئے, یہ تو دین کی روح ہے, اس کے بغیر دین کہاں سے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور ایک اصل میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے, اور وہ تشریف لا کر بالکل قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرمائی, فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے صحیح فرمایا. پھر اسلام کی تعریف پوچھی, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتائی اسلام کی, تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے صحیح فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پتا چلا کہ ایمان اور اسلام کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, یہی ہے احسان. یہ ہے کہ نماز یا عبادت یا کوئی بھی کام اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ حق تعالیٰ کو دیکھتا ہو. اس چیز کا پکا ہو جانا کہ اس کو یہ استحضار رہے ہر وقت کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, حق تعالیٰ میرے سامنے ہے. کیونکہ حق تعالیٰ کو ہم تو نہیں دیکھتے لیکن حق تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ استحضار کہ حق تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ سوچے کہ میں حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کام میں ویسے ہی وہ اس کے تمام احتیاط اور اچھائی آ جائے گی. مطلب یہ احسان کیسے حاصل ہوا؟ رضا نفس کے ساتھ تو حاصل نہیں ہوتا, یہ تو تزکیہ نفس سے ہی حاصل ہوتا ہے. جو باطنی رذائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں, غصہ ہے, حسد ہے, حب دنیا ہے, حب جاہ ہے, بخل ہے, حرص ہے, ریا ہے, عجب ہے, تکبر ہے, غرور ہے. ان چیزوں سے نفس کو پاک کرنا, یعنی ان رذائل نفس کو جو فطرتاً موجود ہیں ان کو مغلوب کر دینا, یہ ہے تزکیہ نفس. اور جب یہ مغلوب ہو جائیں تو فضائل یعنی اخلاق حمیدہ, اچھے اخلاق سے نفس کو سجا دینا. اور وہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ وہ ہے توبہ ہے, صبر ہے, شکر ہے, خوف ہے, زہد ہے, توحید ہے, توکل ہے, اللہ کی محبت ہے, شوق ہے, اخلاص ہے, صدق ہے. یہ سب چیزیں فضائل ہیں جن کو آپ اخلاق حمیدہ کہہ لیجیے, اچھے اخلاق کہہ لیجیے. ان کو حاصل کیا جاتا ہے؟ یعنی ان کو حاصل اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کی مشق کی جاتی ہے. مشق کرتے کرتے یہ پکے ہو جاتے ہیں. میں مثالاً ایک عرض کر دوں گا, کیونکہ ہر رذیل نفس کا علاج الگ الگ کسی اللہ والے سے کرانا ضروری ہے, اس کے بغیر یہ قابو میں آتے نہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی مجلس تھی اور ایک عالم تشریف لائے ہوئے تھے, آتے تھے بہت علماء آتے تھے وہاں پہ. تو ایک عالم صاحب نے حضرت سے پوچھا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تزکیہ نفس فرض ہے, یہ تو کلام پاک میں ہے, اس لیے اس کو انکار نہیں کرا سکتا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دیکھیے اس روز نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. لا ینفع مال ولا بنون, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کیا چیز کام آئے گی؟ قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم کسی قلب سلیم وہ دل ہے جو رذائل جس میں مغلوب ہو چکے ہوں, رذائل سے پاک ہو چکے ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قلب کو قلب سلیم کہا جا سکتا ہے جس کے اندر حسد ہو, جس کے اندر غصہ ہو؟ ہو سکتا ہے؟ اس کو قلب سلیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک سیب ہے داغی ہے, اس کو آپ کہیں گے کہ سیب سلیم ہے, تفاح سلیم, تفاح سلیم نہیں کہہ سکتے. دیکھتے کہیں گے بھائی یہ سیب تو خراب ہے. اسی طرح سے رضائل نفس جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ قلب قلب سلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ قلب سلیم تو وہ ہے جس میں رضائل نفس نہ ہوں بلکہ یہ فضائل اور یہ اخلاق حمیدہ موجود ہوں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تزکیہ نفس فرض ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے لیے ایک شیخ کی کیا ضرورت ہے, ایک اللہ والے کی کیا ضرورت ہے جو تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس آدمی خود اپنا کیوں نہ کر لے, یہ مطلب تھا ان کے الفاظ, میں نہیں دہرا رہا, میں مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آپ دیکھیں چونکہ یہ عالم تھے اور صرف و نحو ان چیزوں کے اوپر ان کو بہت عبور تھا عربی زبان پہ, اس لیے ان کی تسلی کے لیے اسی عنوان سے فرمایا کہ دیکھیں مولوی صاحب یہ بتائیے کہ تزکیہ جو ہے یہ کس فعل سے آیا ہے, یہ فعل جو ہے یہ لازم ہے یا متعدی؟ عربی میں لازم, انگریزی زبان میں ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو غالباً بولتے ہیں. ورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں فعل کی, ایک قسم تو فعل کی وہ ہوتی ہے جو کوئی مفعول یعنی کوئی آبجیکٹ نہیں چاہتا, سبجیکٹ کا کرنے والا کافی ہوتا ہے. مثلا کہا جائے کہ میں ٹہل رہا ہوں, تو ٹہلنا کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیا ٹہل رہے ہو, ٹہل رہا ہوں بس کافی, جملہ مکمل ہو گیا. لیکن کوئی کہے کہ میں نے کھایا یا کھا رہا ہوں تو فوراً سوال پیدا ہوگا کیا کھا رہے ہو, کیونکہ یہ آبجیکٹ کو ڈھونڈتا ہے. پکایا, کیا پکایا؟ تو روٹی پکائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فیل ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں متعدی, یعنی یہ ایک مفعول, ایک فاعل ہوتا ہے, ایک کرنے والا ہوتا ہے اور ایک جس کے اوپر کام کیا جائے, دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک فیل, تو ایسے فیل کو فیل متعدی کہتے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے مولوی صاحب یہ فیل متعدی سے ہے بنا تزکیہ یا فیل لازم؟ سنے کا فیل متعدی سے بنا ہے. تو جب فیل متعدی ہے تو ظاہر ہے کہ فائل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا, تو کوئی تزکیہ نفس کرائے گا, کوئی کرے گا, سمجھ کے بغیر نہیں ہو سکتا تزکیہ ان کی تسلی, اس لحاظ تو وہ مطمئن ہو گئے. خیر لیکن اس کے اور بھی کئی ثبوت ہیں کہ تزکیہ نفس خود سے نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ نفس کیا, اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھتے چلے گئے اور تزکیہ نفس ہوتا رہا ہوتا رہا. مولانا مسیح اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف یا طریقت یا تزکیہ نفس دین اور شریعت کے منافی نہیں, بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ صوفی بنے, کہ اس کے بغیر فی الواقع ہر مسلمان پورا مسلمان کہنانے کا مستحق ہی نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صوفی کے لفظ سے وحشت ہو جاتی لوگوں کو. اب بھائی صوفی کی اصطلاح کو استعمال کر کے لوگوں نے لوٹا بھی ہے, ایسے ہوتے ہیں چرس پی رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ہر طرح کی خرافات ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ صوفی صاحب, عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عورتوں سے پیر دبوا رہے ہیں, یہ صوفی صاحب. تو صوفی اتنے بدنام ہوئے ان لوگ اس طرح کے لوگوں کے, لیکن حقیقت وہی ہے, صوفی وہی ہے جو تزکیہ نفس کرائے. تو یہ صرف اصطلاح کا اور لفظ کا تو فرق ہے نا, اور کیا بات ہے, تو کوئی خاص بات نہیں. آپ صوفی مت کہیے, کچھ اور کہہ لیجیے. جو تزکیہ نفس کرائے اس کو کیا کہیں گے, کیا نام دیں گے اس کا, کیوں بھی کوئی لفظ ہے آپ کے پاس, ہے عربی زبان میں کیا کہیں گے, کیا کہیں؟ آپ گاڑی پھنس گئی تو صوفی کہہ لیجیے. صوفی وہ ہے جس نے اپنے دل کی صفائی کرا لی, تزکیہ نفس کرا لیا. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے,
واعظ کا نام غالباً حقیقت الطریق.
اس کے شروع میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر عقائد کو صحیح کرنا اور اصلاح ظاہری تو ضروری ہے, اس کے بعد یہ فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے, یعنی تزکیہ نفس کرے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات و احادیث میں بے انتہا روایات اس کی فرضیت پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں. کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد اور قناعت اور تواضع اور اخلاص اور صبر اور شکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا بالقضاء اور توکل اور تسلیم وغیرہ کی فضیلت اور ان کے تحصیل کو حاصل کرنے کی تاکید ہے یا نہیں ہے؟ شکر کے بارے میں نہیں کہ شکر کیا کرو، تو شکر کیا چیز ہے؟ ایک عمل باطنی ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کیا چیز ہے؟ عمل باطنی ہے نا. اس کو بڑے بڑے نہیں سمجھتے. آج ایک صاحب کا خط آیا ہے، وہ شکر کا بیان انہوں نے سنا، تو انہوں نے مجھ کو لکھا کہ شکر کا، میں نے یوں عرض کیا تھا کہ شکر جو ہے وہ ایک عمل باطنی ہے، اور یقیناً عمل باطنی وہ ہے جو سوچنے سے متعلق ہو، کہ عمل ظاہری تو وہ ہے جو جوارے سے ہو. نماز پڑھنا عمل ظاہری ہے، لیکن شکر کرنا یہ تو عمل باطنی ہے. تو یہ تو شکر تو اس سے نہیں ہو سکتا جوارے سے، شکر تو ہوگا ایک دل کا ایک فعل ہے، عمل باطنی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس، اس کے اندر چار اعمال باطنہ لکھے ہیں، اس سب سے پہلے شکر لکھا ہے. پر حضرت شکر تو اعمال باطنہ میں سے ہے، تو اسے سوچنے سے متعلق ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق نہیں، یہ سوچنا. اور خوش اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سارے اس کے فائدے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو شکر کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ظاہر ہوتی ہے شکر کی. لیکن حقیقتاً جو عمل ہے وہ تو عمل باطنی ہے. تو لکھا کہ یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ شکر یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں لگ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو ان کو جواب دیا کہ یہ تو اعمال جوارے سے جو اعمال ہے وہ تو ظاہری اعمال ہے، اور شکر تو باطنی عمل ہے، اسے فرق کرنا پڑے گا. اسی طرح سے جس طرح سے یہ فضائل حاصل کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں آیات ہیں، اسی طرح سے کلام پاک میں حب دنیا اور تکبر اور ریا اور شہوت اور غضب، غصہ اور حسد کے بارے میں نہیں آیا ہے کیا؟ کہ مذمت ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر وعید ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ حکم نہیں ہے کہ حسد نہ کرو؟ تو یہ جو اس کو ہی تو تصوف کہتے ہیں، یہی تو تزکیہ نفس ہے. تو یہ تو کلام پاک میں صراحتن ہے، اس کو حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ جب کلام پاک کی آیات ہی یہ کہہ رہی ہیں تو پھر ان کے مامور بے اور یہ جو رضائل ہیں ان کو ان کے منہی ان ہونے میں کیا شبہ رہا ہے؟ ان کو منع کیا گیا. اور یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے، اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت میں، جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے. اتنی بڑی ہستی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے اصلاح نفس فرض عین ہے. ایک اور اس میں واعظ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کے اصول صحیحہ قرآن و حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے. یعنی غالی صوفیہ کا بھی یہی خیال ہے اور خشک علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں، مگر دونوں غلط سمجھے. خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہے، بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو کرنا چاہیے. یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے؟ تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہیں. اور غالی صوفی یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں، تصوف علم باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیثی کی ضرورت نہیں. غرض دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں. پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو. جس طرح قرآن میں واقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ موجود ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو، اسی طرح سے کلام پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ اے ایمان والو صبر کرو. تو صبر بھی تو فرض ہوا، تو اس کو نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں واشکروا للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور ایک مقام پر ہے کتب علیکم الصیام اور للہ علی الناس حج البیت، یہ ظاہری اعمال ہیں. تو دوسری جگہ پر قرآن میں ہے یحبہم ویحبونہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسے ان کو پسند کرتے ہیں، یہ حال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں. اور پھر کلام پاک میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں. تو یہ محبت کون سا ظاہری عمل ہے؟ یہ تو باطنی عمل ہے نا. ہاں اس کی وجہ سے ظاہری عمل سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جہاں کلام پاک میں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کسل کے ساتھ، تو یہ تو ظاہری کسل ہوا. ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی ہے یراؤن الناس، کہ لوگوں کے دکھانے کو نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو نیت ہے یہ تو باطنی عمل ہے. اگر ایک مقام میں کلام پاک میں تاریخ نماز اور تاریخ زکات کی مذمت ہے تو دوسرے مقام میں تکبر اور عجب کی برائی بھی موجود ہے. اسی طرح احادیث کو دیکھ لو, جس طرح ابواب نماز اور روزہ اور بیع اور شرع یعنی خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کو پاؤ گے, ویسے ہی تم احادیث شریف میں ابواب ریا اور کبر وغیرہ کو بھی دیکھو گے. وہ احادیث شریف میں کبر کا بھی باب قائم ہے, چیپٹرز. اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہیں, اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہیں. کیا اقیم الصلاۃ, فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا اقیم الصلاۃ و آت الزکاتا کا یہ جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے, حکم ہے, یعنی نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. تو کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرو اور شکر کرو, کیا یہ امر کا صیغہ نہیں ہے؟ پوچھتے ہیں کیا یہ امر کا صیغہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جس طرح سے کتب علیکم الصیام سے روزے کی مشروعیت اور اس کا فرض ہونا ثابت ہوا, اسی طرح سے والذین آمنوا اشد حبا للہ سے محبت کا معمور بہنا اس کا حکم ہونا ثابت نہیں ہوا کیا؟ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سبھی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں, اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات ہے, اور اس کی کدورت یعنی باطن کی کدورت موجب ہلاکت, اس میں خرابی پیدا ہو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک کیا حضرت گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, لتڑا ہے, یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی قلب. اب یہ جو کلام پاک کی آیت پڑھی گئی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یعنی بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا, اور جس نے اس کو میلا کیا وہ ناکام رہا. اسی طرح سے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, یعنی اس دن مال اور اولاد کام نہ آویں گے مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت قلب لے کر آیا. دیکھو پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح, اور دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر مال اور اولاد سب کو غیر نافع فرما دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان اور عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایمان کس چیز کا فعل ہے؟ دل کا تو فعل ہے, قلبی کا تو فعل ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے. بس معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے, جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدارج و مقام ہوتا ہے. یہ ظاہری عبادت سے تو کچھ نہیں ہوتا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں بہت صاف ہے کہ ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بڑی بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا. وہ کہے گا تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو کہ بڑے بہادر ہے, یعنی تمہارے دل میں ریا تھا, اور الٹے منہ جہنم کو جائے گا. تو پتہ اس سے پتا چلا کہ یہ ظاہری اعمال تو سب بیکار جاویں گے, الا من اتى الله بقلب سلیم, بس وہی کام آئے گا جو ان چیزوں سے پاک ہو کے آئے گا. اس سلسلے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو کرامات والا دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہو تو دھوکے میں نہ آ جانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ وہ شخص پابندی شریعت میں کیسا ہے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, مخلوق پر سب راہیں بند ہیں سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے. اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو شریعت کی حد سے باہر کر دیتی ہے, تو تم اس کے پاس بھی نہ پھٹکو. اس لیے کہتے ہیں تم جو انتخاب کرو لوگوں کا دین کے لیے, جن کو مقتدا بناؤ ان کو دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں, کیا ان کے شرعی پردہ ہے. ایک صاحب ہیں, ایک بڑی ہستی ہیں, انتقال ہو گیا, تو ان کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد ہم نکل رہے تھے حرم شریف سے, تو ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ فلاں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آدمی, وہ فلاں ہے, مشہور ہستی, دین کے بڑے مقتدا تھے. لیکن ان کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا ان کی باتیں سن کر یہ صحیح ٹریک پہ نہیں ہے, لیکن جیسے ہی دیکھا دیکھا ٹکنے سے نیچے پیجامہ ہے. ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ پھٹکو دین کے لیے, یہ دین کے ڈاکو ہیں, جو خود ہی صراحتن جو چیز شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ان سے تم کو دین ملے گا؟ ان سے تم کو دین نہیں ملے گا. دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے, حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حد شرعی سے باہر کر دیتی ہے, شریعت کے خلاف ہو جاتی ہے, تو اس کے پاس بھی نہ پھٹکو. اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے قولن و فعلن اور ارادتن, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, شرط ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو آدمی شریعت پر قائم ہو اور جو کچھ احکام شریعت کے ہیں ان کو بجا لایا اور ان سے سرے منہ یعنی بال برابر بھی تجاوز نہ کیا تو اس شخص کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے, یعنی تمام ترقی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر موقوف ہے کہ وہ شخص شریعت پر ثابت قدم رہے. اسی کا فقدان ہے اچھے اچھے لوگ کیا. میں تو اور لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا, میں تو اپنے احباب اور دوستوں اور دین داروں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری ایک چیز سیدھی نہیں رہی اور تم دین کے مقتدا ہو اور دین کے بڑے ہو اور بڑے دینداری کا دعویٰ ہے, شکل جنید بغدادی کی بنائی ہوئی ہے, اور نہ شرعی پردہ کرتے ہو, غیبتیں کرتے ہو اور تصاویر دیکھتے ہو, انٹرنیٹ کے اوپر فحش چیزیں تک چلے جاتے ہو, خبریں دیکھتے ہو بیکار. یہ کہاں کا ہے, کیا چیز ہے؟ یہ شریعت سے تجاوز نہیں. اسلام کی تمام تعلیمات کا سر چشمہ کتاب و سنت ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تعلیم الدین کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں جس کو دولت وصول میسر ہوتی, تزکیہ نفس جب ہو جاتا ہے, جب رضائل نفس مغلوب ہو جاتے ہیں اور جب فضائل حمیدہ سے دل منور ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ایسے شخص کو, اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے نصیب ہو جاتا ہے. اور وہ تعلق یوں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا, ہر وقت یاد کرتا رہتا اور گناہ نہیں کرے گا, احکام کیوں بجا لائے. جب ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے کسی بندے کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے سے خاص تعلق ہو جاتا ہے. ان دو تعلقوں کا جو مجموعہ ہے اس کو وصول کہتے ہیں. جس وقت ایسا ہو جائے کہتے ہیں وصول کہہ لیجئے, صاحب نسبت کہہ لیجئے. فرمایا جس کو دولت وصول میسر ہوتی ہے علم شریعت اور اتباع سنت سے ہوتی ہے. کہ سنت کو تو بگڑی چھوڑ دیا, بس گنجائشیں نکال رہے ہیں آج کل سارے علماء مل کر سنت چھوڑ کر گنجائشوں نکالنے میں تھے, اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ماشاءاللہ علماء ہیں جو سنت کی تعلیم کرتے ہیں, سارا زور اس پہ ہے یہ گنجائش نکال دو, یہ گنجائش نکال دو, یہ گنجائش نکال دو, ہر چیز گنجائش. چنانچہ جب ہمارے یہاں کے قبرستان آپ دیکھ لیجئے گنجائشوں کا, ایسا لگتا ہے تو نہیں کیا کہاں آ گئے. وہ ہر قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے, ہر قصبوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. قبرستان تک حسب سنت نہیں رہے. قبرستان میں کیا مشکل تھی تم کو کہ تم اسے سنت کے مطابق نہیں رکھتے؟ وہ کون سی ایسی جگہ ہے؟ کم سے کم قبرستان کو تو سنت کے مطابق رکھو. مانا کہ قدبہ لگانے کی گنجائش نکال لیا, حالانکہ فقہ میں دو ہیں اس میں قول. بعض فقہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث اس کے بارے میں ہے کہ مت لگاؤ قدبہ. لیکن بعض کہتے ہیں نہیں گنجائش ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر لگایا تھا تاکہ پہچانا جا سکے. ٹھیک ہے, ہوگی گنجائش, فقہ سے اعتراض کون کر سکتا ہے, علماء جانے ان کا کام. لیکن سنت تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کوئی پتھر پہ لکھ کے لگوا سکتے تھے؟ لگوا سکتے تھے, لیکن نہ انہوں نے لگوایا, نہ صحابہ نے لگوایا, نہ تابعین نے لگوایا, نہ تبع تابعین, کہیں نہیں لگایا گیا. تو بھارت خلاف سنت تو ہے. اسلام کی تمام تعلیمات کا سر چشمہ کتاب و سنت. خلاصہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس فرض ہے. اس کے لیے ایک اللہ والے کو پکڑ کے اپنے تزکیہ نفس جب تک نہیں کرائیں گے ہمارے ظاہری اعمال بھی ناقص رہیں گے. چنانچہ لوگوں کو خوب تجربہ ہے, داڑھی رکھنا آسان, تکنے سے اوپر پیجامہ کرنا آسان, تسبیح پڑھنا آسان, لیکن گناہ سے بچنا مشکل. کیوں بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب تقاضائے نفس ہوتا ہے تو آنکھ رکتی نہیں ہے. انٹرنیٹ اور یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر جو آج کل بےہودگی اچھے اچھے لوگ کر رہے ہیں, تم کو کیا سوچیے؟ تم نے داڑھی بھی رکھ لی, سب کچھ کر لیا, تعلق بھی کر لیا, پھر انٹرنیٹ کی طرف تم رخ کیوں کرتے ہو؟ اس میں تصاویر کیوں دیکھتے ہو؟ خبروں کے بہانے جاتے ہو, پھر کہاں کہاں پہنچ جاتے ہو؟ دعا کی جلتا توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ و بارک و سلم.